السلام علیکم، یہ پارٹ 4 ہے ناول بلیک گرل۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پیشکش محمد اظہر لطیف، آواز پرویز احمد خان، مصنف ظہیر احمد۔ دیگر معلومات یا کتابوں کے لیے ان نمبرز پر رابطہ فرمائیں 03212138225 یا 03002919600۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 4۔ اس انگوٹھی کے ساتھ بلیکنگ کا نام جڑا ہوا ہے، اور تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ جو بلیکنگ تصویر کی مدد سے عام انسانوں کو ہپناٹائز کر کے انہیں اپنا غلام بنا سکتا ہے، اس انگوٹھی کا ذریعہ وہ کیا نہیں کر سکتے۔ عمران نے کہا تو بلیک 0 بری طرح اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رنگ بلیک گرل نے آپ کو بلیکنگ کہنے پر دی ہے؟ بلیک 0 نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ابھی صرف کہنی ہے بھائی، خفا کرو، جب تک میں اس انگوٹھی کو چیک نہیں کر لوں گا اس وقت تک کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنا بے جا ہوگا۔ میں چائے پی کے لیبارٹری میں جاؤں گا اور اس انگوٹھی کو چیک کروں گا۔ تم تب تک دانش مندر کے تمام سیکورٹی سسٹم آن کر دو۔ دانش مندر کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ ہو جو سیکورٹی سے خالی ہو، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ اور عمران کا انداز دیکھ کر بلیک 0 کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ عمران کا انکشاف واقعی بہت خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا، جیسے اس نے کسی بہت بڑے خطرے کی بو سونگ لی ہو۔ عمران آپریشن روم سے نکل لیبارٹری میں چلا گیا، اور اس کے آپریشن روم سے جاتے ہی بلیک 0 بھی دانش مندر کی حفاظت کا انتظام کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران 2 گھنٹوں سے لیبارٹری میں مصروف تھا۔ بلیک 0 انتہائی پریشانی اور بے چینی سے اس کی لیبارٹری سے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن عمران تو جیسے لیبارٹری کا ہی ہو کر رہ گیا تھا، وہ لیبارٹری سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ لیبارٹری میں جاتے ہی عمران نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا، جس کی وجہ سے بلیک 0 یہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ عمران آخر لیبارٹری میں کر کیا رہا ہے اور اسے اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے۔ جوں جوں دیر ہوتی جا رہی تھی بلیک 0 کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر عمران لیبارٹری سے باہر کیوں نہیں آ رہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر جائے اور لیبارٹری کا دروازہ کھٹکھٹا کر عمران سے اور کچھ نہیں تو یہی پوچھ لے کہ وہ خیریت سے تو ہے۔ 1 گھنٹہ اور گزر گیا، لیکن عمران لیبارٹری سے باہر نہ آیا۔ اب تو بلیک 0 کو عمران کے لیے حقیقتاً تشویش لاحق ہونا شروع ہو گئی۔ کیا ہو گیا عمران صاحب، ایک چھوٹی سی رنگ کی چیکنگ کے لیے اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ آخر کیا ہے اس رنگ میں؟ بلیک 0 نے انتہائی بے چینی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اللہ کرم کرے، مجھے نہ جانے کیوں آپ کے لیے شدید تشویش ہو رہی ہے، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ آپ نے اندر سے لیبارٹری کا دروازہ بھی بند کر رکھا ہے؟ بلیک 0 نے ویجیلنٹ سکرین آن کر رکھی تھی، جس پر لیبارٹری کے بیرونی دروازے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی نظریں سکرین پر جمی ہوئی تھی اور وہ انتہائی بے چینی اور شدت کے ساتھ لیبارٹری کے دروازے کے کھلنے کا منتظر تھا۔ پھر 1 گھنٹہ اور گزر گیا، بلیک 0 کی حالت اب بری ہو گئی تھی۔ اسے عمران کے لیے شدید فکر لاحق ہوئی تھی۔ عمران صاحب، بلیک 0 نے لیبارٹری کے بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے عمران صاحب کہنا شروع کر دیا، جیسے اس کی آواز عمران تک پہنچ جائے گی اور عمران لیبارٹری کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے گا۔ پھر یہ دیکھ کر بلیک 0 کا چہرہ کھل اٹھا کہ لیبارٹری کا دروازہ کھل رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور پھر اس نے دروازے سے عمران کو باہر نکلتے دیکھا۔ عمران کو دیکھ کر بلیک 0 کے چہرے پر انتہائی سکون کے تاثرات نمودار ہوتے چلے گئے، لیکن پھر عمران کی حالت پر نظر پڑتے ہی وہ یکلخت اچھل پڑا۔ عمران کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بے حد ڈھیلا ڈھالا اور تھکا ماندہ دکھائی دے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ لیبارٹری میں مسلسل 4 گھنٹے کام کر کے تھک گیا ہو۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی سی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ انتہائی آہستہ آہستہ چلتا ہوا لیبارٹری سے نکل رہا تھا، جیسے اس سے قدم اٹھانا بھی مشکل ہو رہا ہو۔ یہ عمران صاحب کو کیا ہوا ہے؟ ان کی حالت سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے برسوں کے بیمار ہوں۔ بلیک 0 نے عمران کی بدلتی ہوئی حالت دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے عمران کو اچانک لڑکھڑاتے اور سر پکڑتے دیکھا تو وہ بوکھلا کر فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عمران لڑکھڑا کر گرنے ہی لگا تھا کہ اس نے فوراً لیبارٹری کا دیوار کا سہارا لیا اور اسے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ بلیک 0 چندلا میں حیرت سے عمران کی شکل دیکھتا رہا، پھر وہ تیزی سے آپریشن روم سے نکل کر لیبارٹری کی طرف جانے والے راستے کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا جب وہ لیبارٹری کے دروازے کے قریب پہنچا تو اس نے عمران کو زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے دیکھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام رکھا تھا اور اس کا چہرہ یوں بگڑا ہوا تھا جیسے اس کا سر درد سے پھٹ رہا ہو۔ عمران صاحب کیا ہوا ہے آپ کو؟ عمران صاحب، عمران کی حالت دیکھ کر بلیک 0 نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے عمران کی جانب لپکا۔ اس کی آواز سن کر عمران نے سر اٹھایا۔ جیسے ہی عمران نے سر اٹھا کر بلیک 0 کی طرف دیکھا، بلیک 0 اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر کانپ کر رہ گیا۔ عمران کی آنکھیں اس قدر سرخ ہو رہی تھی جیسے خون کے لوتھڑے ہوں۔ بلیک دیر وہ دیکھ کر عمران تھکے تھکے سے انداز میں مسکرایا. اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ واقعی شدید تکلیف میں ہو اور اس میں کچھ بولنے کی بھی ہمت نہ ہو. عمران صاحب کیا ہوا ہے آپ کو, آپ ٹھیک تو ہیں؟ مم میں, عمران کے منہ سے مردہ ہوتی ہوئی آواز نکلی. کیا ہوا, مجھے بتائیں کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ, آپ کی ایسی حالت کیوں ہو گئی ہے؟ عمران صاحب بولیں, کچھ تو بولیں پلیز. بلیک زیرو نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا. مم میں عمران کے منہ سے پھر ایسی آواز نکلی جیسے بولنے میں مشکل پیش آ رہی ہو, اور اس بار اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئیں. او آپ کی حالت تو بہت خراب ہے, آنکھیں کھولے خدا کے لیے, آنکھیں کھولے عمران صاحب, بلیک زیرو نے ہزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا, لیکن عمران کی آنکھیں بند ہو گئی تھی. عمران صاحب بلیک زیرو بری طرح سے عمران کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا, لیکن عمران نے نہ آنکھیں کھولی اور نہ ہی بلیک زیرو کی کسی بات کا جواب دیا. اس کا جسم بلیک زیرو کے ہاتھوں میں یوں ڈھیلا ہو گیا تھا جیسے یا تو وہ بے ہوش ہو گیا ہو یا پھر اس کی جان نکل گئی ہو. عمران صاحب کو کیا ہو گیا, اب میں کیا کروں, بلیک زیرو نے بری طرح سے سر مارتے ہوئے کہا. عمران کی ایسی حالت دیکھ کر اس کے دماغ میں آندھیاں اور طوفان چلنا شروع ہو گئے تھے. مجھے عمران صاحب کو جلد سے جلد اسپتال لے جانا ہوگا, نہ جانے انہیں کیا ہوا ہے, بلیک زیرو نے پاگلوں سے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا. پھر اس نے فوراً عمران کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈالا اور اسے لے کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا. آپ فکر نہ کریں عمران صاحب, میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی کچھ نہیں ہوگا, میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا, بلیک زیرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. پوسٹ میں ایکس ٹو کی کار کے ساتھ دو عام استعمال میں آنے والی کاریں بھی کھڑی تھی جنہیں بلیک زیرو اپنی ذاتی کاموں کے لیے استعمال کرتا تھا. سائڈ میں عمران کی کار بھی کھڑی تھی. بلیک زیرو نے پوسٹ میں آ کر ذاتی استعمال میں آنے والی ایک کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور عمران کی کار کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا. کار کا دروازہ بند کر کے اس نے فوراً اگلا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. اگنیشن میں چابی لگی ہوئی تھی, اس نے چابی گھما کر کار کا انجن اسٹارٹ کیا اور پھر کار کو تیزی سے بیک لیتا چلا گیا. گیٹ کے پاس آتے ہی اس نے کار روکی اور کار کے ڈیش بورڈ سے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول آلہ نکالا اور ریموٹ کنٹرول والا ہاتھ کار کی کھڑکی سے نکال کر گیٹ کی طرف کرتے ہوئے ایک بٹن پریس کر دیا. جیسے ہی اس نے بٹن پریس کیا گیٹ خود بخود کھلتا چلا گیا. جیسے ہی گیٹ کھلا بلیک زیرو تیزی سے کار باہر نکالتا لے گیا. گیٹ سے باہر آ کر اس نے ایک بار پھر ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبایا تو گیٹ خود کار طریقے سے بند ہوتا چلا گیا. گیٹ بند کرتے ہی بلیک زیرو نے ریموٹ کنٹرول سائڈ سیٹ پر اچھالا اور پھر وہ کار موڑ کر تیزی سے ایک طرف دوڑاتا لے گیا. کار دوڑاتے ہوئے بلیک زیرو نے بیک مرر میں عمران کے چہرے کی طرف ایڈجسٹ کر دیا تھا تاکہ وہ وقتاً فوقتاً عمران کا چہرہ دیکھ سکے. عمران کی حالت دیکھ کر بلیک زیرو کو زیرو نے غصے اور پریشانی سے ہونٹ بھینچ لیے اور ساتھ ہی اس نے کار کی رفتار بڑھا دی. وہ عمران کو جلد سے جلد فاروقی اسپتال پہنچانا چاہتا تھا. عمران کی حالت بے حد مخدوش نظر آ رہی تھی, اسے وینٹیلیٹر کی بے حد ضرورت تھی جو اسے فاروقی اسپتال میں ہی دستیاب ہو سکتے تھے. اس لیے بلیک زیرو کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا. اگر عمران کی حالت زیادہ خراب نہ ہوتی تو وہ دان سمندر میں ہی اس کا علاج کر سکتا تھا, لیکن اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ عمران کو آخر ہوا کیا ہے, لیبارٹری میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا جس نے عمران کی ایسی حالت کر دی ہے. بلیک زیرو کے دماغ میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے. وہ کار انتہائی برق رفتاری سے دوڑاتا لے جا رہا تھا. وہ ابھی کار لے کر آدھے راستے پر ہی پہنچا ہوگا کہ اس نے ایک مرتبہ پھر بیک ویو مرر میں عمران کا چہرہ دیکھا اور پھر وہ یہ دیکھ کر اختیار چونک پڑا کہ عمران کی آنکھیں کھل رہی تھیں. عمران کے جسم میں حرکت پیدا ہو رہی تھی جیسے اسے ہوش آ رہا ہو. عمران کا جسم متحرک ہوتے دیکھ کر بلیک زیرو کی آنکھوں میں چمک آ گئی. اس نے فوراً کار سڑک کی سائڈ کی طرف کی اور روک لی. کار روکتے ہی وہ عمران کی طرف غور سے دیکھنے لگا. عمران کو واقعی ہوش آ رہا تھا, اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں, البتہ وہ خالی نظروں سے کار کی چھت کی طرف دیکھ رہا تھا. عمران صاحب کیا آپ ٹھیک ہیں, بلیک زیرو نے عمران کی جانب دیکھتے ہوئے بڑے بے چین لہجے میں پوچھا. تو اس بار عمران نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھنے لگا. اس کی آنکھوں کی سرخی ختم ہو گئی تھی اور اب وہ نارمل دکھائی دے رہا تھا. کون ہو تم, عمران نے چند لمحے بلیک زیرو کو غور سے دیکھنے کے بعد اس انداز میں پوچھا جیسے وہ بلیک زیرو کو نہ جانتا ہو. کون ہوں میں, کیا مطلب, بلیک زیرو نے چونک کر کہا. اسی لمحے عمران یکلا سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور بہر سے نظروں سے کار کے اندر اور پھر کار کے باہر دیکھنا شروع ہو گیا. ہاں بتاؤ کون ہو تم اور تم مجھے کار میں کہاں لے جا رہے ہو, عمران نے بے حد روکھے لہجے میں کہا. میں طاہر ہوں, آپ کی حالت بے حد خراب ہو رہی تھی, میں آپ کو وینٹیلیٹر کے لیے فاروقی اسپتال لے جا رہا تھا, بلیک زیرو نے کہا. کون طاہر, میں کسی طاہر کو نہیں جانتا اور میں ٹھیک ہوں, مجھے کسی اسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, عمران نے خشک لہجے میں کہا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عمران صاحب, بلیک زیرو نے حیرت سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. عمران صاحب کون عمران صاحب, میں کسی عمران صاحب کو بھی نہیں جانتا ہوں, عمران نے اسی انداز میں کہا. اور اس سے پہلے کہ بلیک زیرو مزید کوئی بات کرتا, عمران کار کا دروازہ کھولا اور تیز سے کار سے باہر نکل گیا. عمران کا بدلا ہوا انداز اور اس کا روکھا پن دیکھ کر بلیک زیرو ساکت سا ہو کر رہ گیا تھا. عمران کو اس طرح اچانک کار سے نکلتے دیکھ کر وہ بوکھلا گیا. ارے ارے کہاں جا رہے ہیں عمران صاحب، آپ میری بات تو سنیں عمران صاحب، عمران صاحب۔ بلیک دنوں نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن عمران جیسے اس کی آواز سن ہی نہیں رہا تھا۔ کار سے نکل کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کار کے عقب سے ہوتا ہوا تیزی سے سڑک کراس کرتا چلا گیا۔ اسے سڑک کی دوسری طرف جاتے دیکھ کر بلیک دنوں فوراً کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ عمران صاحب، عمران صاحب، بلیک دنوں نے عمران کو آواز دی اور تیزی سے اس کے پیچھے لپکا، لیکن اتنی دیر میں عمران سڑک کراس کر کے دوسری طرف جا چکا تھا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ بلیک دنوں سڑک کراس کر کے دوسری طرف جاتے، عمران تیزی سے مڑا اور سائڈ میں موجود دوسری سڑک کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ یہ عمران صاحب کو کیا ہو گیا، یہ مجھے پہچان کیوں نہیں رہے ہیں، اور اب یہ کہاں گئے ہیں؟ بلیک دنوں نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ عمران نے جس انداز میں اس سے بات کی تھی اور جس طرح سے اس کا انداز بدلا تھا، وہ اچانک کار سے نکل گیا تھا۔ بلیک دنوں پریشانی کے عالم میں ہونٹ کاٹتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے، کیا چکر ہو سکتا ہے، عمران صاحب نے اس سے پہلے تو میرے ساتھ اس انداز میں بات نہیں کی۔ بلیک دنوں نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر اس نے یہ سوچ کر کہ عمران کی طبیعت سنبھل چکی ہے، اس لیے اس کی فکر چھوڑ دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی ذہنی دباؤ میں مبتلا ہو گیا ہو، یا پھر شاید اس نے کسی خاص مقصد کے لیے اس نے ایسا رویہ اپنایا ہو۔ اس خیال کے آتے ہی بلیک دیر کو قدرے تسلی ہو گئی۔ وہ ایک طویل سانس لیتا ہوا مڑا اور تیز تیز چلتا ہوا اپنی کار کی طرف آ گیا۔ کراسٹی کی آنکھیں کھلی تو اس نے خود کو اس طرح اس کوٹھے میں کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا پایا۔ ہوش میں آتے ہی اس کی نظریں اپنے سامنے کھڑی ایک لڑکی پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑی۔ اس لڑکی کی شکل کراسٹی جیسی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے لڑکی کراسٹی کا دوسرا روپ ہو، یا پھر کراسٹی اپنا کسی قد آدم آئینے میں دیکھ رہی ہو۔ کمرے میں اس لڑکی کے ساتھ دو مسلح افراد اور ایڈلی بھی کھڑے تھے۔ ایڈلی کے ہاتھوں میں ایک شیشے کا بڑا سا جار تھا جس میں سیاہ رنگ کی کراہت انگیز اور خوفناک چھپکلیاں موجود تھیں۔ وہ چھپکلیوں کا جائزہ لے جار لیے کراسٹی کے نزدیک ہی کھڑا تھا۔ بڑی دیر لگائی ہے تم نے ہوش میں آنے میں، لڑکی نے کراسٹی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بے ہوش کیسے ہوئی تھی، کراسٹی نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ سرفرے تمہیں ہماری طرح بلیک گرل سمجھ کر یہاں آ گئے تھے، انہوں نے یہاں بلیک بم پھینکے جس سے ہم سب اور تم بھی بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن میں جلد ہوش میں آ گئی تھی اور جو تمہاری تلاش جو آیا تھا میں اسے اور وہ مجھے جانتا تھا۔ اس سے مجھے پتا چلا کہ تم بلیک گرل نہیں ہو اور میرے آدمی بلیک گرل کے شک میں تمہیں اٹھا لائے تھے، اس کی ہم شکل لڑکی نے کہا۔ اس کی آواز سن کر کراسٹی کو علم ہو گیا تھا کہ وہی مادام سموریا تھی جو بے ہوشی سے پہلے اس سے بات کر رہی تھی۔ اگر تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ میں بلیک گرل نہیں ہوں تو پھر تم نے مجھے اب تک باندھا کیوں ہوا ہے، اور تم نے میرا میک اپ کیوں کر رکھا ہے؟ میں نے تمہارے بارے میں ورلڈ کلاس آرگنائزیشن سے تمام معلومات حاصل کر لی ہیں، تم واقعی کراسٹی ہو اور تم ساک لینڈ کے لیے کام کرتی تھی، لیکن تم نے پاک ایشیا کے خلاف ایک مشن میں عمران کے ہاتھوں ناکامی کے بعد اپنی ایجنسی ختم کر دی تھی، اور اس وقت سے تم پاک ایشیا میں ہو۔ تم نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور خاص طور پر عمران سے انسپائر ہو کر پاک ایشیا میں ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور تم نے پاک ایشیا کے مفادات کے لیے کام کر کے پاک ایشیا سیکرٹ سروس میں بھی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن تم اس کوشش میں ناکام ہو گئی تھی۔ پھر تم نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف ایکسٹرو سے عمران کی طرح فری لانسر کے طور پر کام کرنے کی درخواست کی تھی، جو چیف ایکسٹرو نے قبول کر لی، اور تب سے تم پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے ہی کام کر رہی ہو، مادام سموریا نے کراسٹی کو اس کی ہسٹری بتاتے ہوئے کہا۔ تو پھر ان معلومات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے اسی لیے تو میں نے یہ سب معلومات حاصل کی ہیں۔ تو کیا تم میرے میک اپ میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس میں شامل ہونے کا سوچ رہی ہو؟ تم واقعی ذہین ہو، جلد ہی سمجھ گئی ہو کہ میں کیا چاہتی ہوں، لیکن کیوں؟ تم میرے جگہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس میں کیوں شامل ہونا چاہتی ہو؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص بات ہے؟ کراسٹی نے پوچھا۔ میں تمہارے روپ میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے عمران تک اور خاص طور پر عمران تک پہنچنا چاہتی ہوں، تاکہ میں اسے اور اس کے ملنے کے لیے آنے والی بلیک گرل کو ہلاک کر سکوں، بلیک گرل نے کہا۔ اوہ تو یہ بات ہے، لیکن تمہاری بلیک گرل سے دشمنی کیا ہے، اور تم اس کے ساتھ عمران کو کیوں ہلاک کرنا چاہتی ہو؟ کراسٹی نے حیرت بھر سے لہجے میں کہا۔ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی، مادام سموریا نے کہا۔ تم اس سے کیا چاہتی ہو؟ تم نے میرا میک اپ کر لیا ہے تو پھر تم نے اب تک مجھے زندہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کراسٹی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہارے بارے میں وہ تمام معلومات چاہیے جو تمہارے بارے میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے عمران جانتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے ان ممبران کے نام اور پتے بھی چاہیے تاکہ مجھے ان تک پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہو، مادام سموریا نے کہا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں سب بتا دوں گی؟ کراسٹی نے سینٹرین نظر سے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں تم بتاؤ گی، سب کچھ بتاؤ گی، مادام سموریا ہوں، اور مادام سموریا کے سامنے پتھر بھی بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تمہارے سامنے پتھر بولتے ہوں گے، جیتے جاگتے انسان نہیں، اور میں انسان ہوں پتھر نہیں، کراسٹی نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اڈلی کے ہاتھ میں شیشے کا ایک جار ہے، دیکھو اس جار کی طرف اور بتاؤ کہ اس جار میں کیا ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ شیشے کے اس جار میں سیاہ چھپکلیوں سے تم مجھے ڈرا سکتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے. یہ کراہے تنگیز ضرور ہیں لیکن موزی نہیں ہے جن سے مجھے اپنی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کراسٹی نے کہا. حیرت ہے جنہیں کہ شاید تم پہلی لڑکی ہو جو سیاہ چھپکلیوں کو دیکھ کر کہہ رہی ہو کہ تم مجھ سے نہیں ڈرتی، مادام سموریا نے کہا. میرا ایک ہاتھ آزاد کر دو، اس جار کو کھول کر میرے سامنے کر دو، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے چھپکلیاں پکڑ کر دکھا سکتی ہوں، کراسٹی نے کہا. ہاتھ کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایڈلی، جار تم پر الٹ دیتا ہے، جب سیاہ چھپکلیاں تمہارے جسم پر رینگیں گی، تمہاری ناک، کان اور منہ میں جائیں گی، تب پتہ چلے گا کہ تم کتنی بہادر اور کب تک ان چھپکلیوں کو برداشت کرتی ہو. ایڈلی، یس مادام. الٹا دو جار اس کے سر پر اور ڈال دو اس پر ساری چھپکلیاں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کتنی بہادر اور اس میں کب تک سیاہ چھپکلیوں کا عذاب برداشت کرنے کی ہمت ہے، مادام سموریا نے کہا. یس مادام، ایڈلی نے بڑے مؤدب لہجے میں کہا اور جار کا ڈھکنا کھولنا شروع ہو گیا. اس جار کا ڈھکنا کھولتے دیکھ کر کراسٹی نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیا. مادام سموریا غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. ایڈلی نے جار کا ڈھکنا کھول کر ایک طرف اچھالا اور پھر وہ جار دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کراسٹی کے قریب آ گیا. الٹ دو جار اس پر، مادام سموریا نے کہا. ایڈلی نے فوراً جار کراسٹی کے سر پر الٹ دیا. جار میں موجود سیاہ چھپکلیاں کراسٹی کے سر اور اس کے جسم پر گرنا شروع ہو گئیں. چھپکلیوں کے سر اور جسم پر گرتے ہی کراسٹی نے بے اختیار سانس روک لیا. اس نے اپنا جسم اکڑا لیا تھا. اس کے جسم پر گرنے والی سیاہ چھپکلیوں نے اچھلتے ہوئے اس کے جسم پر رینگنا شروع کر دیا. چھپکلیوں کو کراہیت امیز انداز میں اپنے جسم پر رینگتے محسوس کر کے کراسٹی نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں. چھپکلیاں اس کے سر اور کاندھوں سے اچھلتی ہوئی اس کے لباس میں داخل ہو رہی تھی اور کراسٹی کو اپنے جسم میں چھپکلیوں کے تیز اور نوکیلے پنجے سوئیوں کی طرح سے چپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. کراسٹی کو اپنے جسم میں رینگتی ہوئی چھپکلیوں اور ان کے چپنے والے نوکیلے پنجوں سے شدید کراہیت کا احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ ساکت ہو کر بیٹھی ہوئی تھی. وہ مادام سموریا اور اس کے ساتھیوں کو یہ نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ وہ ان سات چھپکلیوں سے ڈرتی ہے. واقعی بہادر ہو، چھپکلیاں تمہارے جسم پر رقص کر رہی ہیں لیکن تمہارے چہرے پر سلوٹیں تک نہیں آئی، مادام سموریا نے کراسٹی کی طرف دیکھ کر تعریفی لہجے میں کہا. کراسٹی نے اس کے بعد کا کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی. نہیں ایڈلی، ایسے کام نہیں چلے گا، ان چھپکلیوں کو پکڑو اور واپس جار میں ڈال دو. یہ چھپکلیوں سے واقعی خوفزدہ نہیں ہو رہی ہے، اسے بولنے پر مجبور کرنے کے لیے مجھے دوسرے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، مادام سموریا نے اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا. ایڈلی اور وہاں اس کے مسلح ساتھی بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کراسٹی کو دیکھ رہے تھے، جس نے چہرے پر چھپکلیوں سے خوف کا معمولی سا تاثر بھی پیدا نہیں ہونے دیا تھا. یس مادام، ایڈلی نے کہا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا خالی جار لے کر کراسٹی کی طرف بڑھا. اس کے دونوں ہاتھوں پر دستانے چڑھے ہوئے تھے. جیسے ہی وہ کراسٹی کے نزدیک اس کے جسم پر چڑھی ہوئی چھپکلیوں کو ہٹانے کے لیے آیا، کراسٹی نے یکلخت تانے کھول دی اور ایڈلی کی جانب خون خوار نظروں سے دیکھنے لگی. خبردار، اگر تم نے میرے جسم کو ہاتھ لگایا تو تمہاری موت میرے ہاتھوں انتہائی بھیانک ہوگی، کراسٹی نے ناگن کی طرح پھنکارتی ہوئی آواز میں کہا. چھپکلیاں چونکہ اس کے لباس کے اندر پہنچی ہوئی تھی، اس لیے وہ یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ ایڈلی اس کے لباس میں ہاتھ ڈال کر چھپکلیوں کو پکڑے. ٹھیک ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ، رہنے دو اس کے جسم پر چھپکلیاں. تم مجھے خنجر لا کر دو، خنجر سے میں اس کے ناک، کان اور ہونٹ کاٹوں گی تو چھپکلیوں کو اس کے خون چکھنے کا بھی موقع مل جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اسے کھلے زخم دیکھ کر چھپکلیاں اس کے جسم کے اندر ہی گھس جائیں. ایسا ہوا تو چھپکلیاں اندر ہی اندر اس کے جسم کھانا شروع کر دیں گی، پھر میں اس کی برداشت کی حد دیکھوں گی، مادام سموریا نے کہا. تو ایڈلی سر ہلا کر فوراً پیچھے ہٹ گیا. اسی لمحے کراسٹی کے ذہن میں کوندا سا لپکا. اسے یاد آیا کہ وہ پاک ایشیا آتے ہی ذہنی طور پر پاک ایشیا لیڈی سیکرٹ ایجنٹ کے روپ میں آ گئی تھی، اور جولیا سے ملنے کے لیے جانے سے پہلے اس نے لیڈی سیکرٹ ایجنٹ کے استعمال میں آنے والا تمام سامان اپنے ساتھ لے لیا تھا، اور اس نے وہ کنگن بھی پہن لیا تھا جس میں تیز دھار والے بلیڈ لگے ہوئے تھے اور اس کے دونوں ہاتھ اکوں میں بندھے ہوئے تھے، اور جس انداز میں اس کے ہاتھوں کو موڑ کر رسیوں سے باندھا گیا تھا، وہ ہاتھوں کو مخصوص انداز میں حرکت دے کر اور ان کنگنوں کا استعمال کر کے ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسیاں کاٹ سکتی تھی. اس کام میں اسے وقت لگ سکتا تھا، اور اس تک اسے مادام سموریا اور اس کے ساتھیوں کو رہا رکھنا ضروری تھا. کنگن اور ان میں بلیڈوں کا خیال آتے ہی کراسٹی کا دماغ پرسکون ہوتا چلا گیا اور مادام سموریا کی طرف غور سے دیکھنے لگی. تمہیں خنجر منگوانے کی ضرورت نہیں ہے سموریا، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو گے تم مجھے زندہ چھوڑ دو گی تو میں تمہیں عمران اور اس کے تمام ٹھکانے بتا سکتی ہوں جہاں ان کے ملنے کا امکان ہو سکتا ہے، کراسٹی نے مادام سموریا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا. مجھے اس بات کا کیسے یقین آئے گا کہ تم نے جو ایڈریس بتائے ہیں وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہی ہیں؟ اپنی جان بچانے کے لیے تم جھوٹ بھی تو بول سکتی ہو.
مادام سموریا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ان ایڈریسز کو چیک کرنے کے لیے تم مجھے اپنے ساتھ بھی لے جا سکتی ہو، یا پھر میرے سر پر کسی کو چھوڑ کر بھی تم چیکنگ کر سکتی ہو. اگر میرے بتائے ہوئے پتے غلط ثابت ہوئے تو مجھے اس کا انجام معلوم ہے. ہاں یہ بات دوسری ہے کہ میرے بتائے ہوئے پتوں پر تمہیں عمران نہ مل سکے، لیکن تم یہ تو کنفرم کر ہی سکتی ہو کہ وہ ایڈریس عمران کے ہیں یا نہیں، اور اگر کوشش کرو تو تمہیں ان ایڈریسز میں سے کسی ایک جگہ عمران مل ہی جائے گا. کراسٹ نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، تمہیں ان ایڈریسز پر اپنے ساتھ تو نہیں لے جاؤں گی، لیکن تمہارے سر پر ایک آدمی موت بن کر مسلط رہے گا، اور اگر تمہارا بتایا ہوا ایک بھی پتہ غلط ہوا تو میں اسے کال کر کے اسے تمہارے ڈیتھ آرڈرز دے دوں گی، اور وہ اپنے گن کی ساری گولیاں تمہارے سر میں اتار دے گا. مادام سموریا نے خشک لہجے میں کہا. ٹھیک ہے، کراسٹی نے اطمینان والے لہجے میں کہا. تو بتاؤ کیا ہے ایڈریس؟ پہلے مجھے پانی پلاؤ، مسلسل بے ہوش رہ کر میرا حالت خشک ہو رہا ہے، مجھے پیاس بھی لگ رہی ہے. پلاؤ اسے پانی، مادام سموریا نے گرا کر کہا. تو اس کے ایک مسلح ساتھی تیزی سے مڑ کر بھاگتا چلا گیا. لاؤ بوتل مجھے تو میں پلاتا ہوں اسے پانی، ایلڈی نے کہا. تو اس نے بوتل ایلڈی کو دے دی. ایلڈی نے خالی جار نیچے زمین پر رکھ دیا تھا. منرل واٹر کی بوتل لے کر وہ بوتل کا ڈھکن کھولتا ہوا کرسٹی کے قریب آ گیا. منہ کھولو، ایلڈی نے کہا. لاؤ بوتل مجھے تو میں خود پانی پیوں گی، کراسٹی نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ اچانک ایلڈی کی طرف بڑھا دیا. اس کا ہاتھ دیکھ کر نہ صرف ایلڈی بلکہ مادام سموریا اور دونوں مسلح افراد بھی بری طرح سے چونک پڑے، کیونکہ کراسٹی کے ہاتھ عقب میں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، اور بندھے ہونے کے باوجود کراسٹی نے ہاتھ یوں آگے بڑھا دیا تھا جیسے وہ اس کے ہاتھ باندھنا بھول ہی گئے ہوں. کیا مطلب، تمہارے ہاتھ آزاد کیسے ہو گیا؟ مادام سموریا نے بری طرح چیختے ہوئے کہا. جادو سے، اور اب میرا دوسرا جادو دیکھو، کراسٹی نے مسکراتے ہوئے کہا. ساتھ ہی اس نے کلائی میں موجود ایک کنگن کو زور سے جھٹکا تو اچانک کنگن سے تیز روشنی خارج ہوئی جیسے فلش چمکا ہو. فلش کے چمکتے ہی نہ صرف ایڈلی اور اس کے مسلح ساتھی بلکہ مادام سموریا کے حلق سے بھی تیز چیخیں نکل گئی تھیں، اور وہ اپنے ہاتھ چہروں پر رکھے ہوئے اچھل اچھل کر یوں گر پڑے تھے جیسے روشنی کی جگہ ان کی آنکھوں میں تیز مرچیں جھونک دی گئی ہوں. وہ سب زمین پر گر کر بری طرح تڑپنا شروع ہو گئے. انہیں اس طرح چیختے اور تڑپتے دیکھ کر کراسٹی کے ہونٹوں پر انتہائی زہر انگیز مسکراہٹ ابھر آئی. اس نے تیزی سے اپنے جسم کے گرد لپٹی ہوئی رسیاں کھولی اور اچھل کر کھڑی ہو گئی. سب سے پہلے اس نے اپنا لباس جھاڑ کر جسم میں موجود چھپکلیوں کو نیچے گرایا. پھر وہ مادام سموریا اور اس کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو گئی. مادام سموریا، ایڈلی اور اس کے دونوں ساتھی ابھی تک زمین پر گرے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے چیخ رہے تھے. کراسٹی نے رسیوں سے آزاد ہوتے ہی اچھل کر مسلح افراد کی طرف بڑھی. ان دونوں کے ہاتھوں سے مشین گنیں نکل چکی تھی. کراسٹی نے فوراً ایک مشین گن اٹھائی اور دوسرے لمحے کمرہ مشین گن کی تیز ریٹ ریٹ اور انسانی چیخوں کی آواز سے بری طرح گونج اٹھا. کراسٹی نے مادام سموریا اور ایڈلی کے ساتھیوں کو گولیاں مار دی تھیں. گولیاں اور انسانی چیخوں کی آوازیں سن کر مادام سموریا اور ایڈلی بری طرح اچھل پڑے. کراسٹی نے مشین گن کا رخ ایڈلی اور مادام سموریا کی طرف کیا، اور وہ ٹریگر دبا کر ان دونوں پر گولیوں کو بوچھاڑ کرنا ہی چاہتی تھی کہ اسی لمحے اسے خیال آیا. اس نے فوراً ٹریگر سے ہاتھ اٹھا لیا. مادام سموریا اور ایڈلی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور چیختے ہوئے اندھوں کی طرح ادھر ادھر ہاتھ مارنا شروع ہو گئے. کراسٹی آگے بڑھی. اس نے مشین گن کی نال پکڑ کر مشین گن پوری کوس سے گھما کر ایڈلی کے سر پر مار دی. ایڈلی کے منہ سے تیز چیخ نکلی اور وہ اٹھ کر گرتا چلا گیا. کیا ہوا ایڈلی؟ ایڈلی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایڈلی کی چیخ سن کر مادام سموریا نے بری طرح چیختے ہوئے کہا. کراسٹی آگے بڑھی اور اس نے مادام سموریا کے سر پر بھی مشین گن کا دستہ رسید کر دیا. مادام سموریا حالت کے بعد چیختی ہوئی گری اور بری طرح تڑپنے لگی. کراسٹی نے اس کے سر پر ایک بار پھر مشین گن کا دستہ مارا تو مادام سموریا ساکت ہوتی چلی گئی. ایڈلی ایک ہی طرف سے بے ہوش ہو چکا تھا. ان دونوں کو بے ہوش کرتے ہی کراسٹی بجلی کسی تیزی سے دروازے تک بڑھی جہاں سے اچانک اسے بھاگتے ہوئے تیز قدموں کی آواز سنائی دی تھی. کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، شاید باہر موجود افراد نے کمرے میں ہونے والی فائرنگ اور چیخوں کی آوازیں سن لی تھیں، اور وہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے اس طرف بھاگے چلے آ رہے تھے. کراسٹی دروازے کے نزدیک آئی اور فوراً دروازے کی سائڈ سے لگ کر کھڑی ہو گئی. اس کے کان بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازوں پر مرکوز تھے. آوازیں دروازے کی طرف ہی آ رہی تھی. کراسٹی کو جیسے ہی محسوس ہوا کہ قدموں کی آوازیں نزدیک آ گئی ہیں تو وہ اچھل کر کھلے دروازے کے سامنے آ گئی. سامنے ایک راہداری تھی جہاں سے چار مسلح افراد تیزی سے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے. انہیں دیکھتے ہی کراسٹی نے مشین گن کا رخ ان کی طرح کیا اور ٹریگر دبا دیا. تڑتراہٹ ہوئی اور وہ چاروں اچھل کر لڈو کی طرح گھومتے ہوئے گرتے چلے گئے. ان چاروں کے علاوہ راہداری میں کوئی اور نہیں تھا. کراسٹی چھلانگ لگا کر دروازے سے باہر آئی اور دوڑتے ہوئے گرنے والے مسلح افراد کے قریب آ گئی. ان میں سے تین ہلاک ہو چکے تھے، ایک زخمی تھا جو بری طرح تڑپ رہا تھا. مشین گن اس کے ہاتھوں میں تھی. کراسٹی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس نے مشین گن کا رخ کراسٹی کی طرف کر دیا. اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دبا تھا کراسٹی کو فائرنگ کرتا، کراسٹی نے فوراً اس پر فائرنگ کر دی اور وہ شخص گولیوں سے جھٹکے کھاتا ہوا ساکت ہوتا چلا گیا۔ کراسٹی نے وہاں موجود باقی تین افراد پر بھی حفظ مادگم کے طور پر گولیاں برسائیں اور پھر وہ تیزی سے سامنے کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ راہداری کے اختتام پر ایک چھوٹا سا چبوترا تھا جس کے سامنے سیڑھیاں تھیں اور وہ سیڑھیوں پر جا رہی تھی۔ اوپر ایک دروازہ تھا جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ کراسٹی چھلانگیں مارتی ہوئی سیڑھیاں چڑھی اور پھر دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ دروازے کی سائڈ پر سائڈ دیوار سے لگ کر اس نے دوسری طرف کی سن گن لی، لیکن دوسری طرف سے کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ کراسٹی نے کھلے ہوئے دروازے سے احتیاط سے دوسری طرف جھانکا، سامنے ایک اور راہداری تھی جو خالی نظر آ رہی تھی۔ خالی راہداری دیکھ کر کراسٹی نے دروازہ کھولا اور پھر وہ تیزی سے دروازے سے نکل کر باہر آ گئی۔ راہداری سے گزرتی ہوئی عمارت کے رہائشی حصے میں داخل ہو گئی۔ اس نے عمارت کا راؤنڈ لگایا۔ عمارت کو دیکھ کر اسے علم ہو گیا تھا کہ وہ ایک کوٹھی ہے۔ کوٹھی میں اسے لان میں اور برآمدے میں مزید تین مسلح افراد نظر آئے جنہیں دیکھتے ہی اس نے فائرنگ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ جب کراسٹی کو یقین ہو گیا کہ کوٹھی میں مادام سموری اور ایڈلی کے سوا باقی کوئی زندہ نہیں بچا ہے تو وہ ایک کمرے میں آ گئی۔ اس کمرے میں اس نے جدید میک اپ کا سامان دیکھا تھا۔ اس نے میک اپ کٹ اٹھائی اور اسے لے کر واپس اس کوٹھنی نما کمرے میں آ گئی جہاں اس نے مخصوص کنگن سے نہ صرف اپنی رسیاں کاٹی تھیں بلکہ وہاں موجود مادام سموریا ایڈلی اور اس کے ساتھیوں پر پاور فریش ماری تھی جس کی چمک نے جیسے ان سب کو سب کی آنکھوں میں مرچیں بھر دی تھیں۔ کراسٹی جیسی کمرے داخل ہوئی اسی نمے اچانک سائڈ سے ایک سایہ سے نکل کر اس پر جھپٹا۔ اس سے پہلے کہ کراسٹی کچھ سمجھتی اس کے پہلوں میں ایک زوردار ضرب لگی اور کراسٹی اچھل کر سائڈ کے بل گرتی چلی گئی۔ اس پر حملہ چونکہ اچانک اور انتہائی غیر متوقع انداز میں ہوا تھا اس لیے کراسٹی خود کو سنبھال نہ سکی۔ سائڈ پہ گرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے مشین گن اور میک اپ کٹ بھی نکل کر دور جا گری تھی۔ اس سے پہلے کہ کراسٹی کچھ سمجھتی اسی لمحے ایک لڑکی حلق کے بل چیختی ہوئی چھلانگ لگا کر اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر کراسٹی ایک طویل سانس لے کر رہ گئی کیونکہ وہ لڑکی مادام سموریا تھی جس کے سر پر اس نے مشین گن کا دستہ مار کر بے ہوش کیا تھا۔ کراسٹی کا خیال تھا کہ زوردار ضربوں کی وجہ سے مادام سموریا کو جلد ہوش نہیں آئے گا، لیکن مادام سموریا میں واقعی قوت مدافعت بہت زیادہ تھی اس لیے اسے غیر متوقع طور پر جلد ہوش آ گیا تھا اور اب وہ کراسٹی کے سر پر موت کا روپ دھارے انتہائی خوفناک انداز میں کھڑی تھی۔ یہ ایک بڑے سائز کا کمرہ تھا جس میں ضرورت کے سامان کے ساتھ ایک سائڈ میں دیوار کے ساتھ ایک بڑی سی مشین رکھی ہوئی تھی۔ مشین آن تھی، مشین کے بے شمار بلب جل بجھ رہے تھے اور اس پر لگے ہوئے روشن بٹنوں کے ساتھ ڈائل بھی حرکت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ مشین کے اوپر ایک بڑے سائز کی اسکرین لگی ہوئی تھی، اسکرین بلینک تھی۔ مشین کے سامنے بلیک گرل بیٹھی ہوئی تھی جو بار بار مختلف بٹن پریس کر رہی تھی اور ڈائل گھماتے ہوئے انتہائی بے چینی کے عالم میں بلینک اسکرین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بلیک گرل کے چہرے پر شدید اضطراب اور پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ پچھلے تین گھنٹوں سے اس مشین کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے موجود اسکرین اسی طرح تاریک دکھائی دے رہی تھی اور مسلسل کوشش کے باوجود اسکرین روشن ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کمرے میں بلیک گرل لکیری تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تو بلیک گرل بے اختیار چونک کر دروازے کی طرف مڑی اور پھر دروازے پر ایک ادھیڑ عمر آدمی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ یہ وہی ادھیڑ عمر آدمی تھا جس نے جولیا اور تنویر کی کار کو ٹکر مار کر ان کی کار کا فیول ٹینک تباہ کر دیا تھا اور پھر وہ انہیں وہیں چھوڑ کر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ادھیڑ عمر کا جسم بے حد مضبوط تھا اور اس کی چال ڈھال نوجوانوں جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ ساتھ کرخت بھی جیسے سبت ہو کر رہ گئی تھی۔ آئے انکل شیلے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، کہاں تھے آپ؟ بلیک گرل نے ادھیڑ عمر کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہاں آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس لیے میں اپنے چند نجی کام نمٹانے چلا گیا تھا، ادھیڑ عمر آدمی شیلے نے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا۔ جولیا اور اس کے ساتھی کو ڈاج دینے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا تھا؟ بلیک گرل نے کہا۔ او نو، وہ دونوں بالکل کل کے بچے ہیں، ایسے بچوں کو بھلا میرے لیے ڈاج دینا کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ جنہیں آپ کل کے بچے کہہ رہے ہیں وہ انتہائی تیز ترار اور منجھے ہوئے پاکیشی ایجنٹ ہیں جن سے دنیا کی ساری ایجنسیاں کانپتی ہیں، بلیک گرل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کا ابھی مجھ سے ٹکراؤ نہیں ہوا، جس دن ان کا تمہارے انکل سے ٹکراؤ ہو جائے گا اس دن ان کی زندگی کا آخری دن ہوگا اور اس دن کے بعد وہ سب ایجنسیاں میرا نام سن کر کانپ اٹھیں گی، انکل شیلے نے غرا کر کہا۔ بہرحال ابھی اس ٹکراؤ کی ضرورت نہیں، ہم یہاں جس کام کے لیے آئے ہیں اسے پورا کرنا ہے اور میرے پاس آپ کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، بلیک گرل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسی خوشخبری؟ انکل شیرے نے چونک کر کہا۔ گولڈ رنگ عمران کے پاس پہنچ چکی ہے، بلیک گرل نے اسی انداز میں کہا تو انکل شیرے کے چہرے پر مسرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ گڈ شو، اٹس ریلی گڈ نیوز، کیا تم اسے ملی تھی اور کیا اس نے تم سے آسانی سے گولڈ رنگ لے لی تھی؟ انکل شیرے نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں اور مجھے معلوم تھا کہ وہ کس طرح میرے جال میں آ سکتا ہے۔ پہلے میں نے اس سے اس کے فلیٹ میں یا اسے الگ بلا کر کہیں سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن پھر اچانک مجھے سر سلطان کا خیال آیا۔ سر سلطان میرے دور کے رشتہ دار بھی ہیں، جب آپ نے مجھے ڈراپ کیا تو میں کہیں اور جانے کی وجہ سیدھی سر سلطان کے پاس پہنچ گئی، اور پھر میں نے سر سلطان کو بلیک کنگ کی کہانی سنائی اور ان سے کہا کہ میرے پاس گولڈ رنگ ہے جس میں بلیک کنگ کا پتہ ٹھکانا اور اس کی پاکیشا کے خلاف ایک بڑی اور گھناؤنی سازش کا ثبوت موجود ہے، اور اس گولڈ رنگ کو حاصل کرنے کے لیے میرے پیچھے نہ صرف بلیک کنگ بلکہ کراس کی کئی ایجنسیاں پڑی ہوئی ہیں، اس لیے میں اپنی حفاظت کے لیے خفیہ طور پر پاکیشیا پہنچ گئی ہوں۔ میں نے سر سلطان سے درخواست کی تھی کہ میری یا تو پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف ایکسٹرو سے بات کرائی جائے تاکہ میں بلیک کنگ اور اس کی سازش کا ثبوت ایکسٹرو کو دے سکوں، یا پھر وہ علی عمران کو بلائیں تاکہ میں گولڈ رنگ اسے دے دوں اور وہ یہ گولڈ رنگ ایکسٹرو تک پہنچا دے۔ سر سلطان نے میری ایکسٹرو سے تو بات نہیں کرائی تھی، لیکن انہوں نے میری باتوں پر یقین کرتے ہوئے فوراً عمران کو فون کر دیا تھا، اور ان کے کہنے پر عمران فوراً وہاں دوڑا آیا تھا۔ عمران سر سلطان سے ملنے سیکریٹریٹ آ رہا ہے، اس کی اطلاع میں نے بلیک کنگ کو دے دی تھی، اور بلیک کنگ نے یہاں موجود اپنے دوسرے ایجنٹ جان ہارٹ سے بات کر کے اسے عمران کے پیچھے بھیج دیا تھا تاکہ عمران کو ہلاک کرنے کی کوشش جاری رکھی جا سکے اور عمران کو اس بات کا پتہ چل سکے کہ بلیک کنگ اور کرانسی ایجنسیاں جو میرے پیچھے ہیں وہ اس کی بھی جان کی دشمن بنی ہوئی ہیں۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ جان ہارٹ اور اس کے ساتھ ہی لاکھ کوشش کر لیں لیکن وہ عمران کی غلط کو نہیں پا سکیں گے، اور یہی ہوا تھا۔ عمران نے جان ہارٹ کے مسٹر ماسٹر کلرز کو ہلاک کر دیا تھا اور پھر وہ سر سلطان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے عمران سے زیادہ بات نہیں کی تھی، اگر میں اس سے زیادہ باتیں کرتی تو مشکوک ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے چند باتیں کر کے گولڈ رنگ اس کے حوالے کر دی اور پھر وہاں سے نکل آئی۔ اس کے بعد میں یہاں پہنچ گیا اور اب میں کئی گھنٹوں سے ماسٹر مشین کے پاس بیٹھی اس بات کا انتظار کر رہی ہوں کہ عمران یا تو اس گولڈ رنگ کو اپنے ہاتھ کی کسی انگلی میں پہن لے یا پھر وہ انگوٹھی پر لگے ہوئے سفید نگینوں کو چھو لے۔ جیسے ہی عمران ان دونوں میں سے کوئی کام کرے گا، انگوٹھی میں موجود پاور پلگ اپنا کام شروع کر دے گا، گولڈ رنگ سے وائٹ ریز نکل کے عمران کے سارے جسم میں سرایت کر جائے گی، اور پاور پلگ کا یہاں موجود ماسٹر مشین سے لنک ہو جائے گا، اور جیسے ہی پاور پلگ کا ماسٹر مشین سے لنک ہوگا عمران میری مٹھی میں ہوگا، اور میں فوری طور پر ماسٹر مشین سے عمران کا مائنڈ بلینک کر کے اس کی مائنڈ میموری بیک کر لوں گی، اور اس کی جگہ عمران کے دماغ میں اپنی اور بلیک کنگ کی وفاداریاں فیڈ کر دوں گی۔ پھر یہاں عمران تو ضرور رہے گا لیکن اس کا دل پاکیشیا کے مفادات کے لیے نہیں بلکہ بلیک گرل اور بلیک کنگ کے لیے دھڑکے گا، اور عمران کی تمام وفاداریاں میرے لیے اور بلیک کنگ کے لیے ہو جائیں گی، اور اس کے پاس ہمارے اشاروں پر ناچنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوگا، بلیک گرل نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تو کیا ابھی تک عمران نے گولڈ رنگ پہنی نہیں ہے یا رنگ کے نگینوں کو ہاتھ نہیں لگایا؟ انکل شیرے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، اسی بات سے تو میں پریشان ہو رہی ہوں، 3 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ کہاں ہے اور کیا کرتا پھر رہا ہے۔ ایک بار وہ نگینوں کو چھو لے تو اسے اپنے سامنے لانے کے لیے مجھے چند منٹ بھی نہیں لگیں گے، بلیک گرل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کہیں سے گولڈ رنگ کا راز تو معلوم نہیں ہو گیا؟ نہیں، گولڈ رنگ کا راز معلوم کرنا اس کے لیے ناممکن ہے، یہ گولڈ رنگ مجھے خصوصی طور پر بلیک کنگ نے دی تھی، اور بلیک کنگ کی ایجاد کردہ گولڈ رنگ کا راز معلوم کرنا مشکل نہیں ناممکن ہے۔ عمران عام انسان نہیں ہے بلیک گرل، وہ سائنسدان بھی ہے، اس سے کوئی بعید نہیں کو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اتنا وقت ہونے کے باوجود اس نے ابھی تک گولڈ رنگ کے نگینوں کو انگلی تک نہیں لگائی ہے، اس سے مجھے تشویش ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اگر اسے گولڈ رنگ کی حقیقت کا پتہ چل گیا تو تمہارا سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا اور اپنی پوری فورس کے ساتھ تمہارے پیچھے لگ جائے گا، انکل شیلے نے کہا۔ تو کیا ہوا، کیا میں آسانی سے اس کے ہاتھ آ جاؤں گی؟ اور پھر آپ بھی تو ہیں میرے ساتھ۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن اگر عمران کا کسی طرح مائنڈ ہیک ہو جائے تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، ہم یہاں جس مشن کے لیے آئے ہیں وہ مشن ہم بغیر عمران کے مکمل نہیں کر سکیں گے۔ ہاں میں بھی اسی کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن آپ فکر نہ کریں، اگر عمران گولڈ رنگ کا شکار نہ بنا تو میں اس کے لیے کچھ اور سوچوں گی، بلیک کنگ نے عمران کو قابو کرنے کے لیے مجھے مکمل اختیارات دے رکھے ہیں اور میں اسے اپنے قابو میں کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ ہی لوں گی، بلیک گرل نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ گولڈ رنگ سے عمران کے پاس تم پہنچا چکی ہو، اب فیڈ لے مدام سموریا اور جان ہارڈ کا کیا کرنا ہے جو بلیک کنگ کے حکم سے ہمارے لیے کام کر رہے ہیں؟ جب تک عمران ہمارے قابو میں نہیں آ جاتا اس وقت تک ہمیں اسی سیٹ پر کام کرتے رہنا ہے۔ مادام سموریا، جان ہارڈ اور فیڈلے کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم بھی ان کی طرح بلیک کنگ کے لیے کام کر رہے ہیں، انہیں اسی طرح میرے اور عمران کے پیچھے لگا رہنے دیں، وہ میرے پیچھے آئے تو میں انہیں آسانی سے سنبھال لوں گی، اور اگر وہ عمران کے پیچھے گئے تو عمران کی غلط تک کو بھی نہیں چھو سکیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں تمہارے لیے یہاں آیا ہوں، مجھے بھی کوئی کام بتاؤ، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے وقت کا ضیاع کرتے رہے۔ تو آپ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا ٹاسک سنبھال لیں، بلیک گرل نے کہا۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا ٹاسک کیا مطلب؟ عمران اگر میرے قابو میں نہ آیا تو اپنے ساتھ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے عمران کو بھی ملائے گا جو ہر وقت تمہارے پیچھے لگے رہیں گے اور میں خود سے دور ہی رکھنا چاہتی ہوں. اگر عمران میرے قابو میں آ گیا تب بھی وہ ہمارے لیے خطرہ بنے رہیں گے. اس طرح ہمارا مشن تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے پاکیزہ سیکرٹ سروس سے بھی نجات مل جائے. بلیک گرل نے کہا. او تو تم چاہتے ہو کہ میں پاکیزہ سیکرٹ سروس کا خاتمہ کرنا شروع کر دوں؟ انکل شیرے نے کہا. ہاں کچھ دیر پہلے آپ نے ہی کہا تھا کہ وہ سب آپ کی نظروں میں کل کے بچے ہیں, تو پھر اس سے پہلے کہ بچے جوان اور دوانہ ہو جائیں تو کیوں نہ ان کا آج ہی خاتمہ کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری. بلیک گرل نے مسکراتے ہوئے کہا. اوکے اگر تم ایسا ہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے. واقعی پاکیزہ سیکرٹ سروس ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے, اس کا ختم ہو جانا ہی بہتر ہے. انکل شیرے نے بڑے غرور بھرے انداز میں کہا. تو پھر آپ اپنا کام آج سے بلکہ ابھی سے شروع کر دیں. پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبران کی تلاش اور ان کی ہلاکت کا ذمہ داری اب آپ کی ہے. انہیں آپ نے کیسے اور کب ہلاک کرنا ہے یہ سب آپ اپنی صلاحیت کے بل پر کریں گے, اور میں اپنی ساری توجہ عمران پر مجبور رکھوں گی. بلیک گرل نے کہا. اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کا چیف ایکسٹو اس کے لیے تم نے کیا سوچا ہے؟ وہ سات پردوں میں چھپی ہوئی ایک انتہائی پراسرار ہستی ہے. پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبران کے ساتھ اس کا بھی ہلاک ہونا ضروری ہے, ورنہ وہ نئی سروس بنا کر پھر سے ہمارے لیے سر درد بن جائے گا. انکل شیرے نے کہا. عمران کو میرے قابو میں آ لینے دے, پھر پتہ چل جائے گا کہ ایکسٹرو تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے. مجھے اس بات کا شک ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ عمران ضرور ایکسٹرو کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. اس کا دماغ قابو کر کے سب سے پہلے میں اسی بات کا پتہ چلاؤں گی کہ ایکسٹرو کون ہے اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے. پھر میں عمران کے ساتھ مل کر ایکسٹرو کے ٹھکانے پر حملہ کر دوں گی. پھر یا تو میں ایکسٹرو کو عمران کی طرح اپنا غلام بنا لوں گی یا پھر میں اسے ہلاک کر دوں گی. بلیک گرل نے کہا. ٹھیک ہے تم نے مجھے کام دے دیا ہے, میرے لیے وہی کافی, میں اپنا کام پورا کرتا ہوں, تو اپنا کام پورا کرو. انکل شیرے نے کہا. اپنی مدد کے لیے آپ جان ہال مادام سموریا اور فیڈلے کو بھی اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں. آپ کہیں تو ان کے لیے میں بلیکنگ سے بات کر کے ان تینوں کے اختیارات آپ کو منتقل کرا دیتی ہوں. ہاں یہ مناسب رہے گا, میں ان تینوں کو صلاحیوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہوں. چونکہ سیکرٹ سروس کے ممبران کی تعداد زیادہ ہے اور مجھے ان سب کو ہلاک کرنا, اس لیے مجھے ان تینوں کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تم بلیک کنگ سے رابطہ کر کے انہیں میرے بارے میں بتا دو کہ آج کے بعد وہ میرے احکامات پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے اور انہیں میری ہی مرضی کے مطابق چلنا ہوگا. انکل شیرے نے کہا. اوکے میں ایک گھنٹے اور انتظار کروں گی. اگر عمران کے پاس موجود گولڈ رنگ کا پاور پلگ آن نہ ہوا تو میں بھی یہی سمجھوں گی کہ عمران کو گولڈ رنگ پر شک ہو گیا ہے اور وہ اسے نہ اپنی کسی انگلی میں پہننا چاہتا ہے نہ اس کے نگینوں کو چھونا چاہتا ہے. پھر میں عمران کو اپنے قابو میں کرنے کا کوئی اور طریقہ سوچوں گی, اور اس دوران میں بلیک کنگ سے رابطہ کر کے جان ہارڈ مادام سموریا اور فیڈلے اور ان کے گروپس کو تمام اسی طرح آپ کو منتقل کرا دوں گی. بلیک گرل نے کہا. تو انکل شیرے نے اسوات میں سر ہلا دیا. ٹھیک ہے تب تک میں ورلڈ کلاس آرگنائزیشن سے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر لیتا ہوں. انکل شیرے نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور بلیک گرل نے اسوات میں سر ہلا دیا. انکل شیرے نے بلیک گرل کو ٹاٹا کہا. پھر وہ مڑ کر تیز تیز چلتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا. جیسے ہی انکل شیرے کمرے سے نکلا اچانک بلیک گرل جس مشین کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اس مشین سے تیز سیٹی کی آواز نکلی. سیٹی کی آواز سن کر بلیک گرل نے چونک کر مشین پر لگی ہوئی اسکرین کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی کہ اسکرین روشن ہو رہی تھی اور اسکرین پر آڑی تیرچھی لکیریں سی چلنا شروع ہو گئی تھی. گڈ شو, لگتا ہے آخرکار عمران نے یا تو گولڈ رنگ پہن لی ہے یا اس نے گولڈ رنگ کے نگینے کو چھو لیا ہے جس سے رنگ میں موجود پاور پلگ آن ہو گیا ہے. گڈ شو, ریلی گڈ شو, بلیک گرل نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا اور اس نے اپنی ساری توجہ مشین کی طرف مجبور کر لی. اس کے ہاتھ تیزی سے مشین کے مختلف بٹنوں اور سوئچوں کو آپریٹ کر رہے تھے, ساتھ ساتھ اور مشین پر لگے ڈائل بھی گھماتی جا رہی تھی. اسکرین پر کچھ دیر آڑی تیرچھی لکیریں چلتی رہیں, پھر اسکرین اچانک روشن ہو گئی اور اسکرین پر ایک انسانی جسم نمودار ہو گیا جس کے اندرونی ڈھانچہ اور اندرونی نظام اسکرین پر واضح دکھائی دے رہا تھا. بلیک گرل کے ہاتھ مشین کے مختلف بٹنوں اور ڈائلوں پر تیزی سے چل رہے تھے اور انسانی جسم کا اسکرین پر ایک خاکہ سا بنتا جا رہا تھا. اب اسکرین پر انسانی جسم لکیروں کے بنے ہوئے خاکے کے جیسا دکھائی دے رہا تھا جس میں انسانی جسم کی ہڈیاں, اس کا دماغ اور جسم کے مختلف اعضاء صاف دکھائی دے رہے تھے. بلیک گرل نے مشین کا ایک بٹن پریس کیا تو اچانک اسکرین کی سائڈ میں ایک چھوٹی سی ونڈو اسکرین بن گئی. اس اسکرین میں ایک ویڈیو ڈسک گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. بلیک گرل نے چند بٹن مزید پریس کیے تو اچانک گھومتی ہوئی ویڈیو ڈسک سرخ روشنی کی ایک لکیر سے نکل کر اسکرین پر انسانی جسم کے دماغ کی طرف بڑھتی چلی گئی اور پھر اچانک انسانی جسم کے دماغ میں ایک سبز رنگ کا نقطہ سا جلنا بجھنا شروع ہو گیا. ویڈیو ڈسک کے نکلنے والی سرخ روشنی کی لکیر ٹھیک دماغ کے ایک مخصوص حصے میں جلنے والے سبز نقطے سے جا کر مل گئی. جیسے ہی سرخ لکیر انسانی دماغ کے جلتے بوجھتے نقطے سے ملی اسی لمحے نقطہ اور سرخ لکیر بھی انسانی دماغ میں اسپارک کرنے والے نقطے جیسی سبز رنگ میں تبدیل ہو گئی اور پھر ویڈیو ڈسک تیزی سے گردش کرنا شروع ہو گئی. ویڈیو ڈسک کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب زبان میں فگرز چلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. ڈسک کے چلنے سے انسانی دماغ میں اسپارک کرتے ہوئے سبز نقطے کی سبز رنگت کم ہوتی جا رہی تھی اور سفید ہوتا جا رہا تھا. سفید ہوتے ہوئے اس نقطے کو اور اسکرین پر چلنے والے فگرز کو دیکھ کر بلیک گرل کے ہونٹوں پر انتہائی زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی تھی. گڈ شو وائٹ ریز نے عمران کے دماغ کی میموری خالی کرنی شروع کر دی ہے. کچھ ہی دیر میں عمران کے دماغ کی ساری میموری اس ویڈیو ڈسک پر ریکارڈ ہو جائے گی اور عمران کا دماغ مکمل طور پر بلینک ہو جائے گا. جیسے ہی اس کا دماغ بلینک ہوگا میں اسی وقت اس کے خالی دماغ میں اس ڈسک کی ریکارڈنگ بھر دوں گی جو مجھے بلیک کنگ نے دی تھی. بلیک کنگ کی ویڈیو ڈسک کی ریکارڈنگ عمران کے دماغ میں جاتی ہے. عمران کا دماغ بلیک کنگ اور میرے کنٹرول میں آ جائے گا اور اسے وہی سب کچھ کرنا ہوگا جس کا میں اسے حکم دوں گی. عمران کا کنٹرول اس وقت تک میرے پاس رہے گا جب تک یہ میرے ساتھ مل کر میرا مشن پورا نہیں کر دیتا. مشن مکمل کرتی ہے میں اسے اپنے ساتھ کرانس لے جاؤں گی اور اس کا سارا کنٹرول بلیک کنگ کو دے دوں گی. اس کے بعد عمران جو بھی کرے گا وہ بلیک کنگ کے کہنے پر کرے گا اور پھر عمران کی تمام خدمات بلیک کنگ کے لیے ہوں گی. عظیم بلیک کنگ کے لیے جو بہت جلد اس پوری دنیا کا اکیلا مالک ہوگا اور پوری دنیا اس کی غلام ہوگی. بلیک گرل نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا. 10 سے 15 منٹ تک ویڈیو ڈسک تیزی سے گھومتی رہی. پھر اچانک اس ڈسک نے گھومنا بند کر دیا اور سائڈ میں چلتے ہوئے فگرز بھی ختم ہو گئے. ساتھ ہی سائڈ میں ایک اور ونڈو اوپن ہوئی جس میں مائنڈ میموری کمپلیٹ ہونے کے الفاظ ابھر آئے. ان لفظوں کے نمودار ہوتے ہی اسکرین پر نظر آنے والی انسانی جسم کے دماغ میں جہاں سرخ نقطہ بجر بج رہا تھا وہاں وہ اچانک سفید ہو گیا اور ڈسک سے نکلنے والی لکیر جو اس نقطے کو چھو رہی تھی وہ ختم ہو گئی تھی. گڈ شو عمران کے دماغ کی تمام میموری ماسٹر مشین میں منتقل ہو چکی ہے اور اس مشین نے عمران کا مائنڈ مکمل طور پر بلینک کر دیا ہے. عمران کا دماغ اب کسی خالی سلیٹ کی طرح ہے جس پر میں کچھ بھی لکھ سکتی ہوں اور میں اس کے دماغ کی خالی سلیٹ پر جو بھی لکھوں گی اس کے سوا عمران کو کچھ یاد نہیں رہے گا, کچھ بھی نہیں. بلیک گرل نے اسی طرح انتہائی مسلط بھرے لہجے میں کہا. اس نے مشین کی سائڈ پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو وہاں ایک خانہ سا کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا شیشے کا ٹکڑا سا نکل کر باہر آ گیا. شیشے کا یہ ٹکڑا انتہائی چمکدار تھا اور اس کا حجم 10 ملی میٹر سے زیادہ نہیں تھا. شیشے کے اس ٹکڑے پر سیاہ رنگ کے مائکرو ڈارٹس بنے ہوئے تھے. بلیک گرل نے فوراً مشین پر پڑا ہوا اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور اسے کھول کر اس میں سے سنہری رنگ کی ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال لی. اس نے ڈبیا کھولی تو اس میں ایک ایسا ہی ایک چھوٹا شیشے کا ٹکڑا دکھائی دیا جیسا اس نے مشین سے نکالا تھا. اس پر بھی سیاہ رنگ کے انتہائی چھوٹے چھوٹے ڈارٹس بنے ہوئے تھے. بلیک گرل نے ڈبیا میں موجود شیشے کا ٹکڑا اٹھایا اور مشین کے اسی سوراخ میں ڈال دیا جس میں سے اس نے پہلے شیشے کا ٹکڑا نکالا تھا. اس نے ٹکڑے کو انگوٹھی کی مدد سے ہلکا سا پریس کیا تو شیشے کا ٹکڑا مشین کے اندر سرکتا چلا گیا. اس نے مشین سے نکلا ہوا شیشے کا ٹکڑا اس ڈبیا میں رکھا اور ڈبیا بند کر کے اسے اپنے ہینڈ بیگ میں ڈال لیا. بلیک گرل نے جب مشین سے شیشے کا ٹکڑا نکالا تھا تو اسکرین کی وہ ونڈو جس میں ایک ویڈیو ڈسک گھوم رہی تھی غائب ہو گئی تھی. لیکن جیسے ہی بلیک گرل نے شیشے کا دوسرا ٹکڑا مشین میں ڈالا اسکرین پر ایک بار پھر ونڈو میں ڈسک نمودار ہو گئی. بلیک گرل نے مشین کے مختلف بٹن پریس کرتے ہوئے ڈائل گھمائے تو انسانی دماغ میں سفید نقطہ ایک بار پھر جلنا بجھنا شروع ہو گیا. بلیک گرل نے مزید بٹن پریس کیا تو ویڈیو ڈسک سے پھر سرخ رنگ کی لکیر نکلی اور جا کر سیدھی دماغ کے سفید نقطے سے مل گئی. اس نقطے سے ملتے ہی لکیر کا رنگ سبز ہو گیا اور پھر ڈسک نے تیزی سے گھومنا شروع کر دیا. جیسے ڈسک گھومتی جا رہی تھی انسانی دماغ میں موجود سفید نقطہ سبز ہوتا جا رہا تھا. اب اس ڈسک کی ساری میموری عمران کے دماغ میں ٹرانسفر ہو جائے گی اور عمران کے دماغ میں جانے والی یہ میموری عمران کو ہمیشہ کے لیے بلیک کنگ کا غلام بنا دے گی. بلیک گرل نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا. کچھ دیر تک ڈسک گھومتی رہی, پھر جب انسانی دماغ میں موجود سفید نقطہ گہرے سبز رنگ کا ہو گیا تو اچانک ڈسک سے نکلتی ہوئی سبز لکیر رک گئی اور ڈسک کا گھومنا بھی بند ہو گیا. ڈسک کے قریب ایک بار پھر انگریزی کے الفاظ ابھر آئے جس پر لکھا تھا کہ مائنڈ میموری فیلنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے, ہو گیا کام. اب عمران بلیک کنگ کا غلام ہے, صرف بلیک کنگ کا, اور بلیک کنگ نے وقتی طور پہ عمران کا کنٹرول مجھے سونپا تھا, اس لیے اب میں عمران سے وہ سب کام کرا سکتی ہوں جو میں چاہوں گی, بلیک گرل نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا. اور مشین کی سائڈ میں ہاتھ ڈال کر شیشے کا وہ ٹکڑا مشین سے نکال لیا جو اس نے بعد میں ڈالا تھا. شیشے کے اس ٹکڑے کو ڈسٹرائے کرتے ہی بلیک گرل ایک بار پھر مشین کی طرف متوجہ ہو گئی. اس کے ہاتھ ایک بار پھر تیزی سے مشین پر چلنا شروع ہو گئے تھے. چند بٹن پریس کرتے ہی اسکرین تاریک ہو گئی اور پھر چند لمحوں کے بعد جب اسکرین دوبارہ روشن ہوئی تو اسکرین پر ایک منظر ابھر آیا۔ یہ ایک عجیب و غریب اور انتہائی جدید سامان سے آراستہ لیبارٹری کا منظر تھا، جہاں سائنسدان کے استعمال میں آنے والا ضرورت کار سامان موجود تھا۔ سامنے ایک میز پر عمران ایک مائکرو ٹیلیسکوپ کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جس کا سر ڈھلک کر میز سے لگا ہوا تھا۔ وہ بے ہوش دکھائی دے رہا تھا۔ بلیک گرل نے جو گولڈن رنگ عمران کو دی تھی وہ عمران کے سامنے مائکرو ٹیلیسکوپ میں رکھی ہوئی تھی۔ شاید عمران گولڈن رنگ مائکرو ٹیلیسکوپ میں چیک کر رہا تھا، اس دوران اس کا ہاتھ رنگ کے نگینے کو چھو گیا تھا اور رنگ میں موجود پاور پلگ آن ہو گیا تھا اور نگینے سے وائٹ ریز نکل کر عمران کے جسم میں سرایت کر گئی تھی اور عمران اس ریز سے بے ہوش ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں بلیک گرل کا پاور پلگ سے لنک ہو گیا تھا اور اس نے عمران کا مائنڈ مکمل طور پر نہ صرف ہیک کر لیا تھا بلکہ اس کے مائنڈ میں بلیک کنگ کی وفاداری بھی بھر دی تھی۔ اب شاید عمران کے دماغ میں سوائے بلیک کنگ کی وفاداری کو اور کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ عمران کی حالت میں دیکھ کر بلیک گرل کی آنکھوں میں تیز چمک ابھرائی، پھر وہ حیرت بھری نظروں سے اس لیبارٹری کو دیکھنے لگی۔ شاید عمران گولڈ رنگ کسی لیبارٹری میں چیکنگ کے لیے لے گیا ہے۔ گولڈ رنگ کی چیکنگ کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، اس دوران شاید اس نے انگوٹھی کو چھوا بھی نہیں تھا، اس لیے انگوٹھی میں موجود پاور پلگ اتنی دیر سے آن نہیں ہو رہا تھا اور اب عمران کے چھوتے ہی پاور پلگ آن ہو گیا اور عمران انگوٹھی سے نکلنے والی وائٹ ریز کا شکار بن کر بے ہوش ہو گیا ہے۔ عمران، علی عمران، کیا تم میری آواز سن سکتے ہو؟ بلیک گرل نے مائک اپنے منہ کے قریب کرتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں اسکرین پر بے ہوش نظر والے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ تو بے ہوش ہے، بے ہوشی کے عالم میں یہ بھلا مجھے کیسے جواب دے گا؟ بلیک گرل نے کہا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مشین کے دو تین بٹن پریس کیا، پھر اس نے ایک سوئچ آن کرتے ہوئے اس کے ساتھ لگا ہوا ایک ڈائل گھمایا تو اچانک مائکرو ٹیلیسکوپ میں رکھی ہوئی رنگا نگینہ یخلق چمک اٹھا۔ نگینہ کسی فرش کی طرح تیز روشنی چمکی تھی اور اس روشنی میں عمران کا جسم نہاسا گیا تھا۔ جیسے ہی روشنی چمکی عمران کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس نے یخلق آنکھیں کھول دی۔ بلیک گرل نے ڈائل گھما کر عمران کا چہرہ کلوز کیا تو یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بلیک گرل بھی کانپ اٹھی کہ عمران کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں، ان کا چہرہ انتہائی خوفناک ہو رہا تھا۔ میری آواز سنو عمران، میں تم سے مخاطب ہوں، بلیک گرل نے چند لمحے توقف کے بعد ایک بار پھر عمران سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ عمران چونک کر مائکرو ٹیلیسکوپ میں رکھی ہوئی گولڈ رنگ کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اس نے بلیک گرل کی آواز اس انگوٹھی سے آتی ہوئی سنی ہو۔ میں بلیک گرل ہوں عمران، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ بلیک گرل نے ایک بار پھر کہا۔ ہاں سن رہا ہوں، عمران نے انگوٹھی کی طرف دیکھتے ہوئے اسباب میں سر ہلا کر کہا۔ تمہارا دماغ میرے کنٹرول میں ہے عمران، اب تم وہی کرو گے جس کا میں تمہیں حکم دوں گی، کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ بلیک گرل نے دشت لہجے میں کہا۔ ہاں، عمران نے مبہم سے لہجے میں کہا۔ گڈ شو، میرے تمہارے لیے پہلا حکم یہ ہے کہ گولڈ رنگ کو اٹھاؤ اور اسے اپنے ہاتھ کی کسی انگلی میں پہن لو، بلیک گرل نے کہا۔ تو عمران چند لمحے مائکرو ٹیلیسکوپ میں رکھی ہوئی گولڈ رنگ کو کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر گولڈ رنگ اٹھائی اور اسے اپنے دائیں ہاتھ کی چنگلی میں پہن لیا۔ گڈ شو، گڈ شو، اب اٹھو اور یہاں سے نکلو اور جتنی جلدی ممکن ہو اس کے میرے پاس پہنچ جاؤ، بلیک گرل نے کہا۔ اوکے، کہاں آنا ہے مجھے؟ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کسی اندھے کنویں میں سے بول رہا ہو۔ یہاں سے نکلو پھر میں تمہیں بتاتی ہوں تمہیں کہاں آنا ہے، بلیک گرل نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلایا اور آہستہ آہستہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو اور اسے اٹھا ہی نہ جا رہا ہو۔ وہ اٹھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ سر تھامنے کے باوجود اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا اور وہ لہرا رہا تھا جیسے اب گرا کے تب گرا۔ کیا ہوا؟ بلیک گرل نے اس کی حالت دیکھ کر کہا۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ میں دو قدم بھی چل سکوں، عمران نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوشش کرو، تم اٹھ سکتے ہو، تم میرے پاس آؤ تو میں تمہیں سر کا درد بھگا دوں گی اور میں تمہیں ایک ایسا انجیکشن لگا دوں گی جس سے تمہاری ساری تھکاوٹ اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی، بلیک گرل نے کہا۔ عمران نے اس کے بعد کوئی جواب نہ دیا، وہ چندلا میں سر پکڑے کانپتا رہا۔ پھر اس نے کرسی پکڑی اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ لیبارٹری کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر عمران آگے بڑھا لیکن اسی لمحے وہ لڑکھڑا گیا اور گرنے کی بجائے فوراً فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ فرش پر بیٹھتے ہی اس نے ایک بار پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اس کا چہرہ یوں بگڑا ہوا تھا جیسے اس کا سر درد سے پھٹ رہا ہو۔ بلیک گرل اب عمران کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور لمبا تڑنگا اور انتہائی مضبوط جسامت کا نوجوان تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی اور گھبراہٹ کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران صاحب، عمران صاحب، کیا ہوا ہے آپ کو؟ عمران صاحب، آنے والے نوجوان نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے عمران کی جانب لپکا۔ اس کی آواز سن کر عمران نے سر اٹھایا۔ جیسے ہی عمران نے سر اٹھا کر نوجوان کی طرف دیکھا، بلیک گرل نے اس نوجوان کو عمران کی سرخ آنکھیں دیکھ کر کانپتے دیکھا۔ واقعی عمران کی آنکھیں اس قدر سرخ ہو رہی تھی جیسے خون کے لوتھڑے ہوں۔ عمران نے نوجوان کی طرف بڑے تھکے تھکے انداز میں دیکھا اور مسکرا دیا. اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ واقعی شدید تکلیف میں اور اس میں کچھ بولنے کی بھی ہمت نہ ہو. عمران صاحب کیا ہوا ہے آپ کو, آپ ٹھیک تو ہیں؟ نوجوان عمران کو کاندھے سے پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا. میں عمران کے منہ سے مردہ ہوتی آواز نکلی. کیا ہوا مجھے بتائیں, کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ, آپ کی ایسی حالت کیوں ہو گئی؟ عمران صاحب بولے, کچھ تو بولے پلیز, نوجوان نے بری طرح چیختے ہوئے کہا. میں عمران کے منہ سے پھر ایسی آواز نکلی جیسے اسے بولنے میں مشکل پیش آ رہی ہو. اس بار اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی تھی. او آپ کی حالت تو بہت خراب ہے, آنکھیں کھولیں, خدا کے لیے آنکھیں کھولیں عمران صاحب, نوجوان نے ہزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا. لیکن عمران کی آنکھیں بند ہو گئی تھی. عمران صاحب نوجوان نے بری طرح سے عمران کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا. لیکن عمران نے نہ آنکھیں کھولی اور نہ ہی نوجوان کی کسی بات کا جواب دیا. عمران کا جسم نوجوان کے ہاتھوں میں یوں ڈھیلا ہو گیا تھا جیسے یا تو وہ بے ہوش ہو گیا ہے یا پھر اس کی جان نکل گئی. عمران کو اس طرح بے ہوش ہوتے دیکھ کر بلیک گرل ایک طویل سانس لے کر رہ گئی. لگتا ہے عمران پر وائٹ ڈریس کا کچھ زیادہ ہی اثر ہو گیا ہے, اس لیے اس کی ایسی حالت ہے. اسے اب کچھ دیر کے لیے اسی طرح بے ہوش رہنا چاہیے. یہ کچھ دیر بے ہوش رہے گا تو اس کے جسم سے وائٹ ڈریس جو توانائی کی سلب کی ہے وہ بحال ہو جائے گی اور یہ پہلے کی طرح فریش مائنڈ ہو جائے گا. بلیک گرل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا. اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مائک کا بٹن آف کیا اور اسے واپس مشین کے اسی ہک سے لگا دیا جسے اس نے اسے اتارا تھا. عمران صاحب کو کیا ہو گیا, اب میں کیا کروں, نوجوان عمران کی حالت دیکھ کر بری طرح سر مارتے ہوئے کہا. وہ بار بار عمران کو جھنجھوڑ رہا تھا, اس کی گال پیٹ رہا تھا کہ کسی طرح سے عمران آنکھیں کھول دے, لیکن عمران اس کے ہاتھوں میں ساکت تھا. مجھے عمران صاحب کو جلد سے جلد اسپتال لے جانا ہوگا, نہ جانے انہیں کیا ہوا ہے, نوجوان نے پاگلوں سے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا. پھر اس نے فوراً عمران کو اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا اور اسے لے کر تیزی سے بیرون دراز سے بڑھتا چلا گیا. آپ فکر نہ کریں عمران صاحب, میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہوگا, میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا, نوجوان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. تو بلیک گرل کے ہونٹوں پر انتہائی زہر انگیز مسکراہٹ ابھر آئی. اسے کچھ نہیں ہوا, یہ ٹھیک ہے, میں نے صرف عمران کا مائنڈ ہیک کیا ہے اور کچھ نہیں, ابھی کچھ ہی دیر میں اسے ہوش آ جائے گا اور پھر یہ خود ہی میرے پاس آ جائے گا. بلیک گرل نے نوجوان کی بات سن کر کہا. وہ بلیک گرل کو عمران کا کوئی عام سا ساتھی ہی سمجھ رہی تھی. نوجوان عمران کو اٹھائے تیزی سے تہخانے سے نکل کر ایک مشین روم میں آیا. اس سے پہلے کہ بلیک گرل مشین روم کو غور سے دیکھتی, نوجوان عمران کو لے کر رکے بغیر مشین روم سے نکلتا چلا گیا. باہر آتے ہی وہ عمران کو اٹھائے پورچ کی طرف بڑھا. پورچ میں عمران کی کار کے ساتھ تین کاریں کھڑی تھیں. نوجوان نے پورچ میں آ کر ایک کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور عمران کو کار کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا. کار کا دروازہ بند کر کے اس نے فون اگلا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. انگریشن میں چابی لگی ہوئی تھی, اس نے چابی گھما کر کار کا انجن اسٹارٹ کیا اور پھر کار کو تیزی سے بیک لیتا چلا گیا. گیٹ کے پاس آتے ہی اس نے کار روکی اور کار کے ڈیش بورڈ سے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول آلہ نکالا اور ریموٹ کنٹرول والا ہاتھ کھڑکی کار کی کھڑکی سے نکل کر گیٹ کی طرف کرتے ہوئے ایک بٹن پریس کر دیا. جیسے ہی اس نے بٹن پریس کیا گیٹ خود بخود کھلتا چلا گیا. بلیک گرل ہیر سے اس نوجوان کی حرکات دیکھ رہی تھی. جیسے ہی گیٹ کھلا نوجوان کار تیزی سے باہر نکالتا لے گیا. گیٹ سے باہر آ کر اس نے ایک بار پھر ریموٹ کنٹرول کا بٹن پریس کیا تو گیٹ خود کار طریقے سے بند ہوتا چلا گیا. گیٹ بند کرتے ہی نوجوان نے ریموٹ کنٹرول سائڈ سیٹ پر اچھالا اور پھر وہ کار موڑ کر تیزی سے ایک طرف دوڑتا چلا گیا, دوڑاتا لے گیا. کار دوڑاتے ہوئے نوجوان نے بیگ میں عمران کے چہرے کی طرف ایڈجسٹ کر دیا تھا تاکہ وہ وقتاً فوقتاً عمران کا چہرہ دیکھ سکے, لیکن عمران بے جان بت کی طرح پڑا ہوا تھا. عمران کی حالت دیکھ کر نوجوان نے غصے اور پریشانی سے ہونٹ بھینچ لیا اور ساتھ ہی اس نے کار کی رفتار بڑھا دی. وہ کار انتہائی برق رفتاری سے دوڑاتا ہوا لے جا رہا تھا. کار دوڑاتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ پھر بیک ویو مرر میں عمران کا چہرہ دیکھا اور پھر وہ یہ دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا کہ عمران کی آنکھیں کھل رہی تھیں. عمران کے جسم میں حرکت پیدا ہو رہی تھی جیسے اسے ہوش آ رہا ہو. عمران کا جسم متحرک ہوتے دیکھ کر نہ صرف نوجوان بلکہ بلیک گرل کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی. عمران کو ہوش میں آتے دیکھ کر نوجوان نے فوراً کار سڑک کی سائڈ کی طرف کی اور روک لی. کار روکتی ہوئی عمران کی طرف وہ اسے دیکھنے لگا. عمران کو واقعی ہوش آ رہا تھا, اس کی آنکھیں کھل گئی تھی, البتہ وہ خالی خالی نظروں سے کار کی چھت کی طرف دیکھ رہا تھا. بلیک گرل نے فون ہاتھ بڑھا کر سائڈ پر لگا اور مائک ایک بار پھر ہاتھ میں لے لیا. عمران صاحب کیا آپ ٹھیک ہیں, اسی نامے نوجوان عمران کی جانب دیکھتے ہوئے بڑے بے چین لہجے میں پوچھا. تو ایک بار عمران سر گھما کر اس کی طرف دیکھنے لگا. اس کی آنکھوں میں سرخی ختم ہو گئی تھی اور اب وہ نارمل دکھائی دے رہا تھا. کون ہو تم, عمران نے چند لمحے نوجوان کی طرف غور سے دیکھتے رہنے کے بعد اس انداز میں پوچھا جیسے اس نوجوان کو نہ جانتا ہو. کون ہوں میں, کیا مطلب, نوجوان نے چونک کر کہا. اس لمحے عمران یخلخت اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت بھری نظروں سے کار کے اندر اور پھر باہر کار کے باہر دیکھنا شروع ہو گیا. ہاں بتاؤ کون ہو تم اور تم مجھے کار میں کہاں لے جا رہے ہو, عمران نے بے حد روکھے لہجے میں کہا. میں طاہر ہوں، آپ کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، میں آپ کو وینٹیلیٹر کے لیے فاروقی اسپتال لے جا رہا تھا۔ نوجوان نے کہا، کون طاہر؟ میں کسی طاہر کو نہیں جانتا اور میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی اسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عمران صاحب؟ نوجوان نے جس نے اپنا نام طاہر بتایا تھا نے حیرت سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عمران صاحب؟ کون عمران صاحب؟ میں کسی عمران صاحب کو بھی نہیں جانتا، عمران نے اسی انداز میں کہا تو بلیک گرل کے ہونٹوں پر مجاز مسکراہٹ گہری ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ نوجوان عمران سے مزید کوئی بات کرتے، عمران نے کار کا دروازہ کھولا اور تیزی سے کار سے باہر نکل گیا۔ عمران کا بدلا ہوا انداز اور اس کا روکھاپن دیکھ کر نوجوان ساکت سا رہ گیا تھا۔ عمران کو اس طرح اچانک کار سے نکلتے دیکھ کر وہ بوکھلا گیا۔ ارے ارے کہاں جا رہے ہیں عمران صاحب؟ آپ میری بات تو سنیں عمران صاحب، عمران صاحب! طاہر نامی نوجوان نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن عمران جیسے اس کی آواز سن ہی نہیں رہا تھا۔ کار سے نکل کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر کار کے عقب سے ہوتا ہوا تیزی سے سڑک کراس کرتا چلا گیا۔ نوجوان فوراً کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ عمران صاحب، عمران صاحب! طاہر نے عمران کو آوازیں دی اور تیزی سے اس کے پیچھے لپکا، لیکن اتنی دیر میں عمران سڑک کراس کر کے دوسری طرف جا چکا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ طاہر سڑک کراس کر کے دوسری طرف جاتا، عمران تیزی سے مڑا اور سائڈ میں موجود دوسری سڑک کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ عمران جب دو تین سڑکیں مڑ کر اور ایک پتلی سی گلی سے گزر کر دوسری سڑک پر آیا تو بلیک گرل نے مائک پر لگا ہوا بٹن دبا کر مائک آن کر دیا۔ مسٹر، بلیک گرل نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران اس کی آواز سن کر ٹھڑک گیا اور انگلی میں پہنی ہوئی گولڈ رنگ اٹھا کر اس کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ اب اس کی آنکھوں کی سرخی ختم ہو چکی تھی اور وہ نارمل دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر بے ہوش رہنے کے بعد اس کی حالت میں واقعی بے حد سدھار آ گیا تھا اور وہ فریش دکھائی دے رہا تھا۔ بلیک گرل بول رہی ہوں، بلیک گرل نے دشت لہجے میں کہا۔ یس مادام، میں آپ کی آواز سن سکتا ہوں، اس بار عمران نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس کا مؤدبانہ لہجہ سن کر بلیک گرل کے ہونٹ پر انتہائی ترخ اور کامیاب سے بھرپور مسکراہٹ امڑ آئی۔ گرشو، اب تم میری بات دھیان سے سنو، میں تمہیں ایک ایڈریس بتا رہی ہوں، تم ٹیکسی ہائر کرو، جلد سے جلد میرے پاس بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچو، بلیک گرل نے تہمکمانہ لہجے میں کہا۔ یس مادام، ایڈریس بتا دیں مجھے، میں جلد ہی وہاں پہنچ جاؤں گا، عمران نے اسی انداز میں کہا اور بلیک گرل سے اپنا ایڈریس بتانا شروع ہو گئی۔ میں ایک گھنٹے تک آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا مادام، ایڈریس سننے کے بعد عمران نے اسی طرح انتہائی مؤدب لہجے میں کہا۔ اوکے، میں تمہاری منت سے ہوں، بلیک گرل نے کہا اور اس نے مائک کا بٹن پریس کر کے اسے آف کیا اور پھر مائک ہک سے لگا کر وہ بڑے اطمینان بھرے انداز میں کشتی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر کامیابی اور فتح کی چمک نمایاں تھی۔ عمران کا انداز اور اس کا مؤدبانہ لہجہ سن کر بلیک گرل کو یقین ہو گیا تھا کہ عمران عملی طور پر اس کے ٹرانس میں آ گیا ہے اور اب وہ وہی سب کر رہا ہے جس کا بلیک گرل اسے حکم دے رہی ہے۔ اس بات میں کوئی شک و صبح والی گنجائش ہی نہیں تھی کہ عمران اس کے ٹرانس میں نہیں آیا ہے۔ اس نے مائنڈ ہیکر مشین سے عمران کا مائنڈ ہیک کر کے مکمل طور پر بلینک کر دیا تھا۔ پھر اس کے خالی ذہن میں اس نے بلیک کنگ کے احکامات کے ساتھ ساتھ بلیک کنگ کے لیے وفاداری بھی فیل کر دی تھی اور اب عمران کے دماغ میں سوائے بلیک کنگ کے لیے وفاداری کے جذبے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، جو بلیک گرل کی ہی نہیں بلکہ بلیک کنگ کی بھی بڑی کامیابی تھی۔ تو تمہیں ہوش آ گیا ہے؟ اپنے سر پر کھڑی مادام سموجہ کو دیکھ کر کراسٹری نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہیں موت کی نیند سنانے کے لیے میں جاگ گئی ہوں، مادام سموریا نے کہا اور اس نے ایک زوردار ٹھوکر کراسٹی کے سر پر ماری۔ کراسٹی نہ صرف اپنا سر پیچھے کر لیا بلکہ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کی طرف آتی ہوئی مادام سموریا کی ٹانگ پکڑی اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیل دیا۔ مادام سموریا لڑکھڑائی، اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی کراسٹی جمناسٹک کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھی اور اس نے اٹھتی ہوئی مادام سموریا کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اس کی گھومتی ہوئی ٹانگ مادام سموریا کے پیٹ پر پڑی اور مادام سموریا چیختی ہوئی اٹھ کر گرتی چڑی گئی۔ مادام سموریا گرتی ہی تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوگی، لیکن اس کے اٹھتے ہی کراسٹی نے ایک بار پھر اس پر چھلانگ لگا دی اور اس بار کراسٹی نے ہوا میں اچھلتے ہوئے پوری قوت سے اس کے پیٹ میں فلائنگ کک لگائی تھی۔ فلائنگ کک کھاتی ہی مادام سموریا اتری اور ہوا میں اڑتی ہوئی کھلے دروازے سے باہر جا گری۔ کراسٹی کڑاوا دکھا کر سیدھی ہوئی، پھر دروازے کے باہر مادام سموریا کو اٹھتے دیکھ کر وہ بجلی کی تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ کراسٹی کو باہر آتے دیکھ کر مادام سموریا فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، کراسٹی اڑتی ہوئی اس کے سر پر پہنچ گئی اور دوسرے مما مادام سموریا کی انتہائی دردناک چیخ گونج اٹھی۔ کراسٹی کا ایک زوردار پنچ ٹھیک مادام سموریا کی ناک پر پڑا تھا۔ مادام سموریا کی شاید ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی کیونکہ کراسٹی کا پنچ پڑتے ہی اس کی ناک سے خون کا فوارا چھوٹ پڑا تھا۔ کراسٹی نے ایک اور مکہ اس کے چہرے میں مارنے کی کوشش کی، لیکن مادام سموریا نے ایک ہاتھ سے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ساتھ اس کا دوسرا ہاتھ گھوما اور کراسٹی کی گردن پر پڑا۔ کراسٹی لڑکھڑاتی ہوئی تو مادام سموریا اچھلی اور اس نے اپنے جسم کی انتہائی پھرتی سے گھماتے ہوئے ایک ٹانگ اٹھا کر اس کوس کی شکل میں گھماتے ہوئے کراسٹی کے پہلو میں ماری گئی۔ کراسٹی اچھل کر دیوار کی سائڈ سے جا ٹکرائی۔ اس سے پہلے کراسٹی دیوار سے ٹکرا کر گر پڑتی، مادام سموریا گراتی ہوئی اس پر جھپٹی اور اس نے عقب سے اچانک کراسٹی کے سر کے بال پکڑ لیے۔ اس نے کراسٹی کے بال اس زور سے پکڑے تھے کہ ایک لمحے کے لیے کراسٹی کا چہرہ تکلیف سے بگڑ سا گیا تھا، مگر دوسرے لمحے کراسٹی نے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے پیچھے کرتے ہوئے مادام سموریا کے کاندھے پکڑے اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے مادام سموریا کو اٹھا کر اپنی کمر پر لاد لیا۔ ساتھ ہی کراسٹی کا جسم آگے کی طرف جھکا، اس نے اپنے ہاتھوں کو زوردار جھٹکا دیا تو مادام سموریا اس کی کمر سے اٹھ کر ہوا میں اچھلتی ہوئی پوری قوت سے دیوار سے ٹکرائی۔ اس نے خود کو دیوار سے ٹکرانے سے بچانے کے لیے کراسٹی کے بال چھوڑ دیے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہوا میں بلند ہوتی ہوئی کمر کے بل دیوار سے ٹکرائی اور اسے دیوار پر مارتی کراسٹی نے اپنا جگہ چھوڑ دی اور ہوا میں اٹھی ہوئی مادام سموریا جس کا سر نیچے تھا دیوار سے ٹکرا کر سر کے بل نیچے گری۔ اس کا سر زمین سے ٹکرایا جس کے حلق سے ہولناک اور دل خراش چیخ نکل گئی۔ کراسٹی نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اس سے دونوں پیروں سے پکڑا اور پھر اس کے ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آئے اور مادام سموریا اس کے دونوں ہاتھوں میں اٹھتی ہوئی اس کے سر کے اوپر چلی گئی۔ اس نے بری طرح تڑپتے ہوئے کراسٹی سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن اسی طرح میں کراسٹی سے اٹھائے تیز سے گھومی اور اس نے مادام سموریا کو دوسری دیوار پر دے مارا۔ مادام سموریا دیوار سے ٹکرا کر یوں پٹی جیسے دیوار ربر کی بنی ہوئی ہو اور اس نے مادام سموریا کو واپس دھکیل دیا ہو۔ واپس آتی ہی مادام سموریا نے کلا بازی کھا کر کرسٹی کے سر پر پیروں کی ضرب لگانے کی کوشش کی، لیکن کرسٹی ہوشیار تھی۔ جیسے ہی مادام سموریا کا جسم کلا بازی کھا کر اس کی طرف آیا، کراسٹی نے فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی اور اس نے اپنی ایڑی کے بل اپنا جسم لٹو کی طرح گھمایا اور دوسرے لمحے اس کی بھرپور لات ہوا میں کلا بازی کھاتی ہوئی مادام سموریا کی کمر پر پڑی۔ مادام سموریا کا جسم اچھل کر فرش پر گرا اور دور تک لڑکتا چلا گیا۔ وہ زمین پر کمر کے بل ہی گری تھی، جس سے اس کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی تھی اور زمین پر گری بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ کراسٹی ہوا میں کلا بازی کھا کر دوبارہ اپنے پیروں پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ مادام سموریا کو تڑپتے دیکھ کر وہ اطمینان بھرے انداز میں اس طرف بڑھی چلی گئی۔ پارٹ 3 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مزید واقعات کے لیے پارٹ 4 ملاحظہ فرمائیں۔